الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیات کی تفسیر پچھلے کچھ مجالس سے پڑھ رہے ہیں تو ان میں ہدایت کے موضوع کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی ہے لیکن وہ کچھ ادھوری رہ گئی تھی تو اس کے اوپر مزید آج بات کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ کہ جس کو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ اور جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دیتا ہے پس تم اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اور ہم اس کو قیامت کے دن اٹھائیں گے ان لوگوں کو ان کے چہروں کے بل عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا اندھے گونگے اور بہرے مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا جب اس جہنم کی آگ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے. تو ہدایت اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے لیکن اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق جو ہے اس شخص کو دیتے ہیں جو کہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو کہ اختیار کرتا ہے، جو کہ ضد نہیں کرتا. توفیق اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہنے کا پھر کیا مقصد، کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ یہ چیز ہمارے اختیار میں ہے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی انسان کو جو ہے وہ قائل کر لیں گے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو جو ہے وہ ہدایت کے اوپر لے آئیں گے، ہم اس غلط فہمی سے محفوظ رہیں. تو اب ہدایت کا معاملہ جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو درس و تدریس ہوا، دعوت و تبلیغ کی محنت ہوئی، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی مختلف وجوہات ہیں. اور سب سے پہلی وجہ جو پہلے بات ہو چکی کہ یہ اللہ رب العزت کا نبی علیہ السلام کا حکم ہے اور نبیوں کے خلفاء کے طور پر یہ حکم ہمارے اوپر بھی آتا ہے کہ ہم نبیوں کی اتباع کریں. فتبع سبیل من اناب الیہ کہ تم اتباع کرو ان کی جو کہ میری طرف انابت کرنے والے ہیں، میری طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام ہی آ جاتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو اللہ کا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کریں. صحابہ کرام نے اسی کام میں اتباع کری، انہوں نے بھی لوگوں کو نصیحت کا کام کیا، یاد کرانے کا، یاد دہانی کا کام کیا، اور ہم نے بھی اس کو کرنا ہے. پھر اس کے اندر ہمیں اپنے ساتھ رہنے والوں کی خیر خواہی کا جذبہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا، دوسروں کو نقصان سے بچانے کی فکر کرنا، اپنی طرف سے اسباب اختیار کرنا، تدابیر کرنا، اچھے سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ نقصان سے بچانے کی بات سمجھانا اور اچھائی کی طرف بلانے کی محنت کرنا، یہ خیر خواہی کہلاتا ہے، گڈ کاؤنسل. تو سب سے اونچی خیر خواہی اور سب سے اصل خیر خواہی کیا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچانا. ہمیشہ ہمیشہ کہ جہنم کا عذاب کسی شخص کو کب پر ملتا ہے کہ جب اس کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہو جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ جہنم مرنے کے بعد کیا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا، بلکہ اس دنیا ہی میں گناہ کا عذاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. انسان کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، بے اطمینانی آ جاتی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ اس کے ساتھ رہنے والوں کے اوپر پڑتا ہے اور یہ ریسیپروکیٹ کرتا ہے. پھر جب ہم کسی دوسرے کے ساتھ برا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو وہ بھی پھر ہمارے ساتھ برا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، اور اس طریقے سے برائی جو ہے وہ پورے گھرانے کے اندر پھیل جاتی ہے، لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، آنے والی نسلوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. تو یہ دنیا کی بھی نقصانات ہیں، آخرت کا بھی نقصان ہے. تو نقصان سے بچانے کی فکر کرنا ایک دوسرے کے لیے یہ خیر خواہی ہے. یہ ہم خیر خواہی دوسروں کی خاطر بھی کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس خیر خواہی کو پسند فرماتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں نازل فرماتے ہیں اس خیر خواہی کی وجہ سے. تو تبلیغ کا کام صرف بلغ یبلغ تبلیغا نہیں ہے کہ بس جو ہے وہ پہنچا دیا، جو چیز اوپر سے ملی تھی بس جی پوسٹ مین کے طریقے سے، ڈاکیے کے طریقے سے آگے پکڑا دی اور اپنے کام سے کام، اور اس کو اپنے کام سے کام رکھنے دیا، بلکہ اس کے اندر ایک دلی جذبہ بھی موجود ہونا چاہیے خیر خواہی کا، فکر کا. تو یہ جذبہ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے. الدین النصیحہ یہ ایک ایسا کانسٹرکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں استعمال فرمایا ہے کہ الدین کا جو لفظ ہے وہ بھی معرفہ ہے، ڈیفینیٹ ہے، ڈیفینیٹو ہے، اور النصیحہ یہ بھی معرفہ ہے. اور جب دو معرفہ ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں مبتدا اور خبر کے طور پر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا دوسرے کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا اور دوسرا پہلے کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ الدین النصیحہ کہ دین تو سراسر خیر خواہی ہے، بغیر خیر خواہی کے دین ہو ہی نہیں سکتا. کوئی شخص عبادتوں میں لگا ہوا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین جو ہے وہ ناقص ہے، اس کا دین مکمل نہیں ہے، اس کا دین ویسا دین نہیں ہے جیسے نبی علیہ السلام لے کر کے آئے اور جیسے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے چاہتا ہے. تو دین بغیر خیر خواہی کے ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے خیر خواہی، حقیقی خیر خواہی بغیر دین کے ایگزسٹ نہیں کر سکتی. صرف دنیاوی خیر خواہی، دنیاوی مصیبت سے کسی کو جو بتانے کی کوشش کر لینا، لیکن دین کی کوئی فکر نہ کرنا، آخرت کی فکر نہ کرنا، اور اس کو دین سکھانا جس کے ذریعے سے اس کو دنیا کی مصیبتوں سے اور آخرت کی مصیبتوں سے نجات ملے گی، اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کسی کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں تو یہ خیر خواہی ناقص ہے. جس طرح سے اس طرف سے دیکھا جائے تو دین ناقص ہے بغیر خیر خواہی کے، اسی طریقے سے خیر خواہی ناقص ہے بغیر دین کے. تو کھانا کھلا دیا یا کسی اور قسم کی دنیاوی کوئی مسئلوں میں اگر حل کر دیا تو وہ خیر خواہی تو ہے، لیکن وہ کامل خیر خواہی نہیں ہے، وہ حقیقی خیر خواہی نہیں ہے. جس طرح سے عبادات کرنی اور اپنے اعمال کی فکر کر لی تو یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ بندہ جو ہے وہ کافر ہے، اس کے اندر بالکل دین نہیں، نہیں دین ہے اس کے اندر لیکن ناقص دین ہے. اسی طریقے سے خیر خواہی ہے اس کے اندر لیکن ناقص خیر خواہی ہے، جو کہ خالی دنیا کی خیر خواہی کر رہا ہے. تو تبلیغ کا کرنے کی دوسری وجہ وہ خیر خواہی ہے، محبت، ایک دوسرے کے لیے احساس کا جذبہ رکھنا. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو نصیحت کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے نبی علیہ السلام نے کتنا بڑا انسینٹیو بھی بتا دیا اللہ کی طرف سے، کہ جو ہدایت کی طرف کسی کو بلاتا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو خیر کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، دلالت کرنے والا، پوائنٹ کر دینے والا کسی کو کہ بھئی یہ خیر کا کام ہے، یہ اچھائی کا کام ہے، یہ فائدہ کا کام ہے، یہ نقصان سے بچنے کا طریقہ ہے، تو اس کی طرف جو پوائنٹ کر دیتا ہے، بلانا پوائنٹ کرنا ایک ہی مطلب میں آتا ہے، تو کفاعلہ، تو جو اس خیر کے کام کے اوپر عمل کرے گا اس کو جو ثواب ملے گا، وہ سارا کا سارا ثواب جو ہے وہ بلانے والے کو بھی ملے گا، بتانے والے کو بھی ملے گا۔ تو یہ ہماری اس طریقے سے ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے اس کے اندر، کہ ہمیں دوسروں کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے والا ثواب جو ہے وہ سارا کا سارا ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مل رہا ہے۔ جنید جمشید مرحوم کا آج کل چونکہ وہ چل رہا ہوتا ہے گھر کے اندر، والد صاحب کے لیے لگا دیتے ہیں، تو اکثر آپ لوگوں کے سامنے بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ پوائنٹ آ جاتا ہے دل کے اندر۔ تو انہوں نے جب پہلی دفعہ وہ تبلیغی اجتماع میں پہنچے، اور پھر بالآخر تین دن بیان کرنے کے سننے کے بعد پھر ان کی جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کو بات سمجھائی، تو ان کو سمجھ میں آ گئی، تو انہوں نے پھر ان کے کہنے کے اوپر توبہ بھی کر لی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے مولانا طارق جمیل سے کہا کہ مولانا اگر اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی نا، تو میں تو پھر آپ سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا، میں تو آپ سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے بھی سنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسی توبہ بھی قبول کرتے ہیں کہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، کیسے گناہ کیے اتنے زیادہ، حالانکہ اچھے خاصے شریف مطلب گانا اور یہ سارے ناچ گانا وغیرہ تو بہت برا کیا، لیکن خاندانی اعتبار سے جو شرافت تھی نا وہ ان کے اندر موجود تھی، بچپن کا دینداری کا جو ہمارے ایک چھوٹا سو کالڈ ہماری سوسائٹی کے اندر دینداری ہوتی ہے وہ ان کے یہاں موجود تھی۔ تو انہوں نے اس قسم کے گناہ نہیں کیے جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، ویسے والے گناہ نہیں کیے، ہاں ناچ گانے والا بہت گناہ کیا، لیکن اتنے سارے گناہ کیوں، یعنی بڑی پتے کی بات کری انہوں نے کہ میرے گناہوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا نا، تو میں آپ سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ جو رقص و موسیقی کا جو کام ہوتا ہے یہ انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو جو ہے وہ گناہ کے اوپر مائل کرنا، وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ چیز جاتی ہے، جب انسان اس قسم کا کانسرٹ کرتا ہے، ناچ گانا اور گانے وغیرہ کام کرتا ہے، تو اب جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں ان کو سننے کا جو گناہ مل رہا ہے، وہ سارا کا سارا گناہ جو ہے وہ اس کے بھی کھاتے کے اندر آ رہا ہے، اس کے نام اعمال کے اندر بھی آ رہا ہے، جتنی اس کی وجہ سے بے حیائی۔ کیونکہ موسیقی کا لازمن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے نا وہ تاریک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ روح کی غذا تو نہیں ہے، یہ تو نفس کی غذا ہے، یہ بھی اسی بیان میں انہوں نے آگے بھی بتایا تھا کہ یہ تو نفس کی غذا ہے، نفس انسان کا جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، روح تاریک ہو جاتی ہے، روح کے اوپر بالکل جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہر قسم کے گناہوں کے لیے انسان جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو موسیقی جو ہے وہ لوگوں کو، انسانیت کو گناہ کے لیے تیار کرتی ہے۔ جب قصص النبیین کی جو ہماری کلاس چل رہی ہے، بچوں کو یاد بھی ہوگا کہ جب ہماری قصص النبیین کی کلاس میں ہمارے نعمان بھائی نے بتایا کہ شیطان نے جب بالکل ابتدا میں گمراہی کا سلسلہ شروع کیا آدم علیہ السلام کی ڈائریکٹ اولاد کو، تو اس نے باقاعدہ میوزیکل پروگرام شروع کیے، ان کے لیے کانسرٹ شروع کیے اس زمانے کے اعتبار سے۔ کیوں؟ موسیقی سے کیوں شروع کر رہا ہے، دوسرے کاموں سے کیوں نہیں شروع کر رہا، نشہ کیوں نہیں کروا رہا ان کو، یا کوئی اور ایسا کام کیوں نہیں کر رہا، موسیقی سے کام شروع کیا اس نے، کیونکہ موسیقی ایسے جو ہے نا وہ انسان کے وجود کے اندر گھس جاتی ہے اور پھر کسی کام کا اس کو نہیں چھوڑتی، کسی قابل اس کو نہیں چھوڑتی۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو میں آپ سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو مولوی طارق جمیل صاحب بڑے اطمینان سے ان کو جواب دیں، بیٹا اتنی جلدی نہ کرو، تمہیں وصول تو ہم نہیں کیا ہے نا، وصول تو ہم نہیں کیا ہے نا، تو ہم تو بہرحال تم سے اوپر ہی رہیں گے۔ وہ سمجھانے کے لیے بات کر رہے تھے، تکبرانہ لفظ نہیں تھا، یعنی تم جتنی بھی نیکیاں کر لو نا، کیونکہ تم آنے کا سبب جو ہے وہ تمہارے آنے کا سبب ہم بن رہے ہیں، اس وجہ سے ہم تم سے اوپر ہی رہیں گے۔ تو دعوت و تبلیغ کا جو کام ہوتا ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی شکل میں کیا جائے، چاہے وہ درس و تدریس کی شکل میں کیا جائے، چاہے وہ اقامت دین کی شکل میں کیا جائے، چاہے وہ کسی اور شکل میں کیا جائے، تبلیغ کا کام جو ہے وہ ہمارے نقد بینیفٹ کے اندر ہی ہوتا ہے، اگر ہم خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی دیکھیں، میرا ذاتی فائدہ بھی تو ہو رہا ہے نا اس کے اندر، اتنا فائدہ ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق عطان کو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری ساری امت کا ثواب ایک طرف ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، ابو بکر صدیق عطان کا ثواب ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا. تو ابو بکر صدیق عطان کی آپ تلاوتیں کرتے رہتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، حج اور عمرے کرتے رہتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے. جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں ثواب کمانے کا طریقہ کیا ہے، عمرے کرتے رہو جا کر کے، تلاوتیں کرتے رہو جا کر کے، یہ کرتے رہو وہ کرتے رہو جا کر کے، عبادتیں کرتے رہو یہ کرتے رہتے تھے. ابو بکر صدیق عطان، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کو فضیلت ان کی وجہ سے ہے ہی نہیں، ان اعمال کی وجہ سے ہے ہی نہیں، تو کیسے اتنی بڑی فضیلت مل گئی کہ ساری امت کے اعمال سے زیادہ ان کو ثواب ملے گا؟ کیونکہ یہ امت کے اعمال کا وسیلہ بن گئے، سبب بن گئے. انہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو کھینچ کر کے دین میں لے کر کے آئے، جو بعد میں جو ہے وہ امت کے لوگوں کے دین میں آنے کا سبب بنے. اور انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو سپورٹ کیا، مالی اعتبار سے سپورٹ کیا. ادھر سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال لگا دیا، اور ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال لگا دیا، اپنی ساری کی ساری فکر لگا دی. صرف مال نہیں لگایا بلکہ فکر لگا دی، اپنی سوچیں لگا دی اس کے لیے. راتوں کو جو ہے بس جا کر کے سوچ رہے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اگر آ جائیں گے ان کو ضرورت پڑے گی، تو اگر مجھے سوتا ہوا پایا تو ان کو تکلیف ہوگی، سوچے چلے جا رہے ہیں اس کے بارے میں مستقل. اور پھر مدینہ طیبہ کے ہجرت کے اوپر نبی علیہ السلام کو ان یتیم بچوں کا گھر خرید کر کے جو ہے وہ مسجد نبوی کے لیے عطا فرما دیا. نبی علیہ السلام کے ہجرت کے لیے اونٹنی جو ہے وہ عطا فرما دی. اب ہجرت کے ذریعے سے نبی علیہ السلام نے کیا کیا کام کیے، ان کو جو ہے وہ سواری پرووائڈ کرنے کا سارا ثواب، مسجد نبوی کے اندر اعمال، اور اعمال سے مراد ہم سمجھتے ہیں نا لوگ نمازیں پڑھیں گے تو ان نمازیں پڑھنے والوں کا ثواب ان کو ملے گا، نہیں. مسجد نبوی میں صرف نمازوں کا اعمال نہیں ہوتا تھا، مسجد نبوی ہی دین کا پہلا مدرسہ بھی تھا. جو اصحاب صفہ کا جو سارا کام شروع ہوا یہ کیا تھا، یہ پہلا مدرسہ تھا، پہلی ایجوکیشن سینٹر تھا یہ. اور اس کے ذریعے سے جو لوگ ایجوکیٹ ہوئے ہیں دین کے اندر، انہوں نے ہی پھر دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا نا. تو یہ پورا مسجد نبوی کا کس نے انتظام کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جتنی امت جو ہے وہ ثواب کر رہی ہے، ابو بکر صدیق ہمیشہ اوپر ہی رہیں گے، ان سے ہمیشہ ان کا پلڑ زیادہ ہی رہے گا. بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ دعوت و تبلیغ کا کرنے کا ہمارا چوتھا ریزن. ٹھیک ہے، کیا بات کر رہے ہیں ہم کہ بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی سموسوی جماعت سموسے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر کے؟ ہم اس لیے کام کر رہے ہیں سارا کا سارا. ٹھیک ہے، اچھا. پھر اس کے بعد ہمارا قدم ہمارے اپنے اعمال میں ثابت قدمی پیدا ہونا، ہمارے اپنے دین کے اندر پختگی پیدا ہونا، یہ بھی دین کی مدد سے کے اوپر منحصر ہے. اللہ رب العزت نے اس کو بھی مشروط کر دیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کیا؟ کہ دین کے اندر لوگوں کو لانے کی محنت کرو گے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن تم محنت کرو گے اس نیت کے ساتھ، خیر خواہی اور ثواب کی نیت کے ساتھ اور اللہ کا حکم سمجھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ جی ہم چاہتے تو بڑا ہے نیکی کرنا، ہم چاہتے تو بڑا ہے گناہوں سے بچنا، لیکن بچ نہیں پاتے، ہم کر نہیں پاتے. آج جو ہے وہ نیکی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر گناہوں کی زندگی میں واپس پلٹ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ کسی کام کے اندر ہمیں استقامت ہی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہمیں استقامت کا فارمولا بتا رہے ہیں کہ تم دین والوں کی مدد کرو. مجھے مدد کی تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسلوب کیا استعمال کر رہے ہیں، کیا بڑائی ہے اللہ رب العزت کی. یعنی کوئی بہت بڑا آدمی جو ہے وہ چھوٹے سے بچے سے کہے کہ آپ میری مدد کریں گے نا. حضرت جی کے پاس ہم اپنے بچوں کو لے کے گئے کہ حضرت جی دعا فرما دیے، حفظ کرنا شروع کر رہے ہیں، بہت پہلے کی بات ہے. تو اب حضرت جی ہمارے شیخ صاحب، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا، پوری دنیا میں ایک سے ایک لوگ ان کے پاس آتے ہیں، لیکن انہوں نے چھوٹے بچے سے بات شروع کر دی، تم حفظ کرو گے نا قیامت کے دن میں، تم میری شفاعت کرو گے نا، ایسے اس سے بات کر رہے ہیں، تم قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے نا.
تو بڑا آدمی کسی چھوٹے سے بات کرے تو کیا مطلب ہے؟ اس کو ضرورت ہے کوئی؟ حضرت جی کو بچے کی شفاعت کی بات کی ضرورت ہے؟ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں شفاعت کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بڑے جو ہیں نا، وہ ان کی بڑائی ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے چھوٹوں سے بات کرتے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم. ہم اپنی عقل سے جو ہے نا وہ اپنے آپ میں استقامت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کوئی طریقہ استعمال کر رہے ہیں، کبھی کوئی جو ہے وہ اس کے لیے فارمولا ڈرائیو کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. ادھر اپنے کلام میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا جو ہے وہ فارمولا بتا دیا، ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اللہ کی بات ہی نہیں سنتے، اللہ کی بات کے اوپر جو ہے وہ عمل کا سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھائی، کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ سب کچھ ہے سوائے اللہ کے، ہے نا؟ سب کچھ ہے دین کے اندر ہمارے، بس ایک اللہ ہی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے دین کے اندر. سارے اعمال ہیں، ساری شکل و صورتیں ہیں، سارے لباس ہیں، سارے لبادے ہیں، ساری باتیں ہیں. بس مسئلہ یہ ہے، اس ایک مسئلے کو حل کر لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ واپس لے آئیں دین کے اندر، ہم اپنے دین میں ہم اللہ کو واپس لے آئیں، سارا مسئلہ حل. بہرحال تو یہ پانچواں ہم نے لکھا تھا اس کے کہ دعوت ہم کیوں کر رہے ہیں. اور پھر دعوت کرنے کی ایک بہت بڑی اور بھی وجہ کہ یہ تو ہو گئے نا پازیٹیوز کی طرف کہ جی ہمیں ثواب ملے گا، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ ہمارا قدم جو ہے وہ پختہ ہو جائے گا، اعمال پختہ ہو جائیں گے. لیکن یہ جو دعوت کا کام ہے نا، یہ ہماری ضرورت بھی ہے، یہ ہماری نجات کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. دیکھیں، نیک بننا بہت ضروری ہے اور نیک بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کلام دیکھیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، قرآن عظیم الشان، قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، قرآن کے اندر سارے مسئلوں کا حل ہے، لیکن پتہ کچھ نہیں چلتا کہ کیا مسئلوں کا حل ہے، کیا اس کے اندر ہمارے لیے سولوشنز ہیں، کیا اس کے اندر جو ہے وہ تو تفصیل میں جائیں گے تب پتہ چلے گا نا. اس کو ہم ذرا اپنا فوکس بنائیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا اللہ رب العزت ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، چاہ کیا رہے ہیں. تو قرآن سے جو ہے نا وہ ہمیں حقیقت پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے ہم سے، اپنے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اپنی چاہت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بھی بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما کان ربک لیہلک القرا بظلم، اور تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ان کے گناہوں کی وجہ سے. یعنی گناہوں کی وجہ سے بستیوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. آج ہم کہتے پھرتے ہیں نا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، سبھی کرتے ہیں، کوئی بستی ہلاک نہیں ہو رہی، کوئی عذاب نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، ایسی بس کہانیاں بنائی ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر اور مولویوں نے سناتے رہتے ہیں ہر وقت. امریکہ تو تباہ نہیں ہو رہا، اور برطانیہ تو تباہ نہیں ہو رہا، اور اسرائیل سارا غزہ تباہ ہو گیا، اسرائیل تو کوئی تباہ نہیں ہوا. الٹے سیدھے سوشل میڈیا کے اوپر تباہیاں دکھاتے رہتے ہیں، ہوا تو کچھ بھی نہیں اصل میں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا ہم شک میں پڑ جاتے ہیں. قرآن عظیم الشان کے اوپر اگر ہمارا یقین ہو، جیسے کہ ایک کامن ایمان والے کا یقین ہونا ضروری ہے، شک نہ ہو قرآن کے اوپر، تو پھر یہ سارے مسئلے ہمارے حل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے. وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ، نہیں کہ اس حالت میں کہ اس کے رہنے والے نیک ہیں تو اس وجہ سے ہم بستی کو جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتے. نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حالت میں کہ اس بستی کے اندر ابھی بھی مصلح لوگ موجود ہیں، اصلاح کی فکر کرنے والے لوگ موجود ہیں، اصلاح کی محنت کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو بے شک باقی بستی والے گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے حد کر دیے جو بھی اپنے گناہوں، بے حیائی، بے شرمی، موسیقی، ظلم اور کرپشن اور رشوت اور جو بھی انہوں نے کیا ہے، ہم اس بستی کے اوپر اجتماعی ہلاکت نازل نہیں کرتے. کیونکہ بستی کو ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے اجتماعی ہلاکت، ورنہ تو ہر گناہگار کی انفرادی ہلاکت اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، ہر کافر کی انفرادی ہلاکت تو اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. تو کون سی ایسی بڑی بات ہوگی؟ ہر بندے کی ہلاکت ہو رہی ہے تو یہاں پہ کس ہلاکت کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں اجتماعی ہلاکت کی بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی ایسا سیلاب آ جائے یا کوئی ایسی آندھی آ جائے، کوئی ایسی ہوا کا طوفان آ جائے، ایسا جو ہے وہ چیخ کا طوفان آ جائے، یا ایسا جو ہے وہ جنگ مسلط ہو جائے کہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے. ہم نہیں کرتے ایسا والا کام جب تک کہ اس کے اہل مصلحین ہوں، اصلاح کا کام کرنے والے ان کے اندر موجود ہوں. تو ہماری بیئر سروائیول کے لیے، بیئر منیمم سروائیول کے لیے اصلاح کا کام کرنا جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے. یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، نائس ٹو ڈو قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مجبوری ہے ہماری. اپنے آپ کو بچانا، اپنی نسلوں کو بچانا، اپنی آل اولاد کو بچانا اللہ کے عذاب کا شکار ہو جانے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر اس کے اندر صالح اور دور دونوں قسم کے لوگ مارے جاتے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی اس آیت کی کہ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ، کہ جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے تو اس کے اوپر بھی شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت گمراہ کر دے تو اس بندے کا کیا قصور ہے اس کے اندر، کہ اس کو جو ہے وہ عذاب آئے گا، اس کو اس طریقے سے جہنم کے اندر الٹے منہ جو ہے وہ ڈالا جائے گا. تو قرآن کی سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید خود کرتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں ہمیں اکثر آیات کی تفسیر تو پہلی بتا دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ خود اپنی جان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو یہ خود اللہ کے عذاب کو بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں، تب اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب ڈالتا ہے. ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے گمراہی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا اب جو ہے وہ شیطان کے حوالے. اب ہم نے اپنے حضرت کے پاس بھی دیکھا، کوئی شخص آ کر کے نا حضرت کو اتنا تنگ کر، اتنا تحمل والے ہوتے ہیں یہ بزرگ، اتنا لوگوں کے اندر انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، ایسے ایسے نمونے دیکھے ہوتے ہیں، ایسے ایسے جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے لوگوں کو ڈیل کیا ہوتا ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں. کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ ہم تو برداشت نہیں کر سکتے ہلکا سا بھی کوئی فتنہ ہمارے اوپر آ جائے. ہمارے بزرگوں نے کیسے کیسے فتنوں کو دیکھا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی شخص ایسا تنگ کرتا ہے یا ایسی بات کرتا ہے نا کہ ایون ایسے تحمل والے بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں اچھا بھائی اللہ کے حوالے جاؤ یار، اب تم جانو تمہارا رب جانے، میں آئی کین ناٹ ڈیل وتھ یو اینی مور، جاؤ اللہ کے حوالے، اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب اللہ رب العزت خود تو نہیں اللہ کے حوالے، اللہ رب العزت خود تو اللہ ہے بھائی، وہ کیا اللہ کے حوالے کرے گا. اللہ رب العزت کے ہاں کیا اصول ہوتا ہے کہ جو ایسے ضد پہ اتر آتے ہیں نا، جیسے کہ پیچھے انہی مشرکین اور انہی کفار اور انہی یہودیوں کی جو ساری باتیں چل رہی ہیں، ایسے اتر آتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جاؤ شیطان کے حوالے. یہ ہوتا ہے گمراہی کا طریقہ. اس طریقے سے اللہ رب العزت جب تنگ آ کر کے ایسے بندے سے، ایسی ضد سے، اور ایسی جو ہے وہ اپنے نبیوں کی مخالفت سے، اپنے نیک لوگوں کی مخالفت سے. کلم جو ہے وہ بچوں کو بتا رہے تھے کہ جی یہ جو ہے نا انہوں نے بلاکس بنائے، یہ نیٹو کا اپنا بلاک تھا اور یہ یو ایس ایس آر کا اپنا بلاک تھا، تو کولڈ وار کے اندر تو اس میں جو ہے نا وہ ان کے الائنڈ کنٹریز ہوتے تھے اور ان کے الائنڈ کنٹریز ہوتے تھے، اور بیچ میں ہوتے تھے کچھ ہمارے جیسے بیوقوف جو کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ٹھیک ہے نا. اصل میں تو ہماری بیوقوفی یہ ہے کہ نہ ہم اللہ کے بنے نہ ہم دنیا والوں کے بنے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لیکن ایک جو ہے وہ جیو پالیٹکس کے اندر بھی بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، نہ یو ایس ایس آر کے بنے نہ یو ایس اے کے بنے، تو وہ بیچ میں تو وہ پٹتے رہتے ہیں نا ہر وقت وہ ان کو جو ہے وہ اسکیپ گوڈ، ان کو قربانی کا بکرا اور کسی طریقے سے ان کے اندر ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے یہ دونوں بدبخت. بہرحال تو ہم نے کہا یہ بلاک کنٹری سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے الائنڈ کنٹری کے اوپر حملہ کیا نا، تو ہم اس کو اپنے خلاف حملہ کنسیڈر کریں. تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کیونکہ دونوں کے پاس ایٹم بم، اب کسی کی مجال نہیں کہ الائن کنٹری کے اوپر حملہ کرے، کیونکہ پھر وہ اپنے اوپر حملہ کنسیڈر کریں گے اور پھر اس کا جواب دیں گے. کل تو یہ بات رہ گئی بتانا بچوں کو, یاد دینا نا, پہلے سے لوگوں کو پتا ہوگا, لیکن ابھی اللہ نے دل میں ڈالی ہے. اللہ رب العزت کا اپنے ماننے والے بندوں, کون سے ماننے والے؟ جو اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں, جن کو ایمان والا کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا بالکل یہی ایٹیٹیوڈ اپنے الائنڈ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ابتدا میں ہی بتا دیتے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسهم وما نہیں, ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اوپر مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو یہودی تھے نا, یا جو منافقین تھے, یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتے تھے, یہ تو ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے ان ماننے والے بندوں کو دھوکہ دینے کی پاداش میں ان کو یہ کہا کہ تم اللہ کو دھوکہ دیتے ہو. اس کے اوپر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دشمنوں کی دشمنی کو اپنے اوپر دشمنی کنسیڈر کیا کہ یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اللہ سے دشمنی نہیں کر رہے تھے, وہ تو مسلمانوں سے دشمنی کر رہے تھے. تو یہی ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ساتھ الائنڈ والوں کو ایسے سپورٹ کرتے ہیں. تم میرے دوستوں کے ساتھ اگر کر رہے ہو تو وہ تم میرے خلاف کر رہے ہو. کاش کہ ہمیں یہ اعتماد حاصل ہو جائے کہ ہم اگر اللہ والے بن جائیں گے, اللہ کے سائڈ کے اوپر آ جائیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر واللہ ولی المؤمنین. اللہ تعالیٰ تو اپنے ماننے والوں کا مددگار ہوتا ہے, دوست ہوتا ہے, ولی ہوتا ہے. مسئلہ سارا کیا, اندر سے ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں نہیں, ہمیں اعتماد ہے نہیں, ہمیں بھروسہ ہے نہیں, ہم تو شک کرتے پھر رہے ہیں ہر چیز کے اوپر. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنے سائڈ پہ نظر نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری سائڈ پہ ہے ہی نہیں. کیسے ہوگا؟ اگر ہم ایمان والے ہوں گے تب سائڈ پہ ہوگا نا. ہمیں بھی پتا ہے اندر سے, ہوتا نا چور, اندر کا چور جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے. اسی وجہ سے ہر وقت دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں, ہر وقت وہ کبھی کسی کے پیچھے, کبھی کسی کے پیچھے, کبھی اجتماعی شکل میں بھی اور انفرادی شکل میں بھی. مخلوق, خالق کی تو بات ہی نہیں آتی, کیونکہ خالق ہماری سائڈ پہ ہے ہی نہیں, وہ تو ایمان والوں کے سائڈ پہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. پھر فرماتے ہیں, یعنی ہم جو خلاصہ تفسیر میں پڑھ رہے تھے کہ یہ جو جہنم کی آگ ذرا دھیمی ہونے لگے گی, اسی وقت ہم ان کے لیے اور زیادہ بھڑکا دیں گے. یہ ہے ان کی سزا اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. یہ جو محمد نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پڑھ پڑھ کر کے ہمیں بتایا نا, یہ کوئی نہیں ہے اللہ کی آیات, یہ کوئی نہیں اللہ کے رسول, ان کی بات جو ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. تو یہ اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کرتے تھے, اور اس کی مزید تفصیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر جو اللہ کے احکامات ہوتے تھے ان کا انکار کرنے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہی نہیں, ایسا کہا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چیز نہ کرو اور یہ چیز کرو. تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ ان کے وجود کا انکار کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہی نہیں, اور دوسری اس کے اندر کہ ان کے اندر جو احکامات ہیں یہ اللہ کے احکامات نہیں ہیں, انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی, اپنی طرف سے بنا لی ہیں ساری چیزیں. اور یوں کہا تھا انہوں نے کہ کیا ہم ہڈیاں اور وہ بھی بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے شک کیا تھا. شک کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کے اندر انکار کر دینا کسی بات کا, اور زبان سے انکار کرنا وہ تو پھر قول کے اندر انکار کرنا ہوتا ہے. شک جو ہے وہ دل کے اندر انکار کرنا, یہ ایسا ہے ہی نہیں. وسوسے از ناٹ ایکول ٹو شک, وسوسے از ناٹ شک. ٹھیک ہے, وسوسے ہوتا ہے کہ خیال آتا رہتا ہے, لیکن آپ اس خیال کو جما نہیں رہے ہوتے، اس خیال سے ایگری نہیں کر رہے ہوتے، جب تک اس وقت تک وہ وسوسہ رہتا ہے، شک نہیں بنتا. ہاں وسوسے آتے رہیں اور آپ جو ہے وہ اس کو جھٹکنے کی محنت نہ کرتے رہیں اور اس کو اس کے سد باب یعنی اس کا دروازہ بند کرنے کی محنت نہ کریں، تو بالآخر یہ وسوسے آپ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. ٹیک اوور کرنے کا مطلب کیا کہ پھر بالآخر یہ شک میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور شک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقینی بات کہ اب نہیں، ایسا ہے نہیں. جس چیز کے بارے میں وسوسے آ رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کے رسول ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد باقی جو ہے وہ اٹھنا ہے کہ نہیں ہے، وسوسے آ رہے تھے، انکاری وسوسے. لیکن جب ان کو آپ نے شک میں مبتلا کر لیا، میں کنورٹ کر لیا، تو اب جو ہے نا یہ پکی بات ہو گئی، بندہ پھر اس کے بعد اس کو ماننے والا بن جاتا ہے. یعنی اگر وہ انکاری وسوسے تھے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، انکاری ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ہڈیاں، اور وہ بھی جب بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نا اس ان کے ذہنوں میں آنے والے وسوسے یا ان کی زبانوں سے نکلی والی ان باتوں کو ان ایڈریسڈ نہیں چھوڑ رہے، ٹھیک ہے نا، کہ بس ایسے ہی فضول میں بولے چلے رہے ہیں، چلو بکنے دو ان کو. نہیں، اللہ رب العزت جو ہیں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ کیا یہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ جس اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پہلی دفعہ تخلیق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، تخلیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ تخلیق کرنا، ٹھیک ہے، جو پہلے کوئی چیز نہیں تھی اب اس کو تخلیق کیا، تو فرسٹ ٹائم کریشن کو ہی تخلیق کہتے ہیں. قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فی، ٹھیک ہے، کہ وہ قادر ہے کہ انہی کی طریقے سے دوبارہ تخلیق کر سکے اور ان کے لیے بنا دیا ایک اجل لا ریب فی، کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ان سب نے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جانا ہے، ان کی ایک میعاد معین ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے جو کہ پہلی دفعہ تخلیق کر چکا ہے وہ دوبارہ سے اسی طریقے سے تخلیق کر سکتا ہے. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اللہ رب العزت انووک کر رہے ہیں انسان کی سوچنے کی صلاحیت کو، انسان کی لوجیکل انفرنسنگ پاور جو کہ اللہ ہی نے انسان کو دی، اس کو انووک کر رہے ہیں، اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ کیا سوچو، تم خود کہتے ہو نا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ذرا ذرا غور کرو، ذرا سوچو، کیا مطلب کہ اللہ رب العزت کوئی ایسا طریقہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے، کلیریفائی ہو جائے، یہ شک جو ہے وہ زائل ہو جائے. اللہ رب العزت اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسے اس قسم کے عقلی دلائل. اس کے علاوہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے زمانے میں نبیوں کے ہاتھوں کے اوپر معجزے بھیجتے ہیں. معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ چیز جو کہ عام عادتاً نہیں ہو رہی ہوتی، اسباب کے اصولوں کے تحت وہ چیز نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت نبی کے ذریعے سے ایسا کام کروا کے دکھا دیتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری چیز ہوتی ہے کرامت، کہ جو نبی نہیں ہوتا لیکن اللہ رب العزت کا دوست ہوتا ہے اپنے نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے، اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کے اوپر کوئی خرق عادت، کوئی خلاف عادت، کوئی ان یوژول معاملہ جو ہے وہ کروا دیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ تین بچوں سے معذرت کے ساتھ، ان کو میں پہلے بھی جو ہے اس معاملے میں ان کی بات یاد آ جاتی ہے. ایک دفعہ ہمارے یہاں یوتھ کا ان تربیتی اس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ لوگ اکٹھے ہو کے کر لیتے ہیں، تو اس میں نا ایک دفعہ ہم نے سب سے پہلے اپنے ایک بھائی کو بلوایا جو کہ بلیک بیلٹ ہیں، تو انہوں نے آ کر کے جو ہے نا وہ کچھ اپنے توڑنے شوڑنے کے کام وام کیے، اس طرح کے سلیب کو توڑا، ایسے کک ماری، ایسے کک ماری. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا یہ میں آپ لوگوں کو 360 کر کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے 360۔ تو انہوں نے جو اپنی 360 والی جمپ لگائی نا، تو یہاں پہ دو تین بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کی آواز سنی، واو ہے نا، ایک تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ریان بھائی تھے ان میں سے، زید بھائی تھے اور شاید حمزہ بھائی تھے، واو، واقعی وہ واو چیز تھی، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ کرامتیں اور یہ معجزے اور یہ اس قسم کے جو واقعات ہمارے سامنے ابھی بھی آتے رہتے ہیں، جس کو کہ اس فقیر نے آج صبح بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر، بلکہ شیئر تو شاید آج صبح ہی شیئر کیا اور اس کے ساتھ کچھ لکھ کر کے بھی، تین تصویریں جو کہ 1930s میں عراق میں دو صحابہ کرام کی قبور کو منتقل کرتے ہوئے کھینچی گئیں۔ وہ قبور منتقل کتنے عرصے کے بعد ہو رہی تھیں؟ کم از کم 1300 سال کے بعد قبروں کو کھود کر کے صحابہ کرام کے اجساد کو نکالا گیا اور ان کو جو ہے وہ دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا۔ کئی ہزار لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا کہ صحابہ کرام کی قبریں، صحابہ کرام کے جو جسم تھے وہ بالکل صحیح سلامت تھے، ان کے داڑھی کے بال بھی صحیح سلامت تھے، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ بات آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ہر تھوڑے دن کے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرزند کی قبر کی تصویر آئی تھی، میں نے وہ اس لیے شیئر نہیں کری کیونکہ آج کل وہ تصویروں کی مینیپولیشن وغیرہ بہت عام ہو چکی ہے، اب کوئی مجھ سے ثبوت مانگے گا تو میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے سوائے اس تصویر کا، تصویر تو مینیپولیٹ ہوتی ہے، ہم ہر ایک کو خود ہی سمجھاتے ہیں کہ ان تصویروں پہ اعتماد نہیں کیا کرو، اس وجہ سے وہ تصویر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کری تھی۔ لیکن یہ واقعہ آیا کہ ان کی قبر جو بارشوں کی وجہ سے کھلی اور جو ہے وہ نیچے اندر کفن بالکل صاف ستھرا سفید مکمل کفن جو ہے وہ باڈی کے ساتھ نظر آ رہا ہے، چلے وہ تصویر کا معاملہ تھا۔ لیکن چند دن پہلے ایک اور واقعہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، کراچی کے ایک مدرسے کے اندر جو گلستان جوہر کے اندر غالباً جو حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کا مدرسہ ہے، تو وہاں کے ایک استاد کا جو ہے وہ انتقال ہوا تھا اور ان کے انتقال کے 4-5 مہینے کے بعد کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں اس سال کے اندر، ان بارشوں سے ان کی قبر جو ہے وہ کھل گئی تھی اور ان کا پورا جسم جو ہے وہ یعنی کفن بھی پھٹ کر کے نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو ہم نے اپنے دوست جو کہ وہاں قریب میں رہتے ہیں ان سے کہا کہ آپ پہرے جا کے ویریفائی کریں کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا، کیا وہاں مدرسے کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے اس کے بارے میں۔ انہوں نے خود جا کر کے کنفرم کیا، پھر مجھے کنفرم کر کے بتایا، تب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کیا تھا۔ اس طرح کے کئی واقعات جو آتے رہتے ہیں، کیوں آتے ہیں اس طرح کے واقعات؟ وہی واو فیکٹر کی وجہ سے، جیسے کہ شوبدہ بازی ہم نے دیکھ لی تو ہم کہتے ہیں نا واو، واہ کیا زبردست چیز ہوئی ہے۔ یا اللہ رب العزت اس قسم کے معاملات، کرامتیں ہوں، اپنی قدرت کے نظارے ہوں یا اپنے معجزات ہوں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان کو شوبدہ بازی کی طریقے سے تالیاں بجا کر کے، جس طرح ہم کسی شو میں جاتے ہیں تالیاں بجا کر اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، ختم بات، اس مقصد سے ہوتے ہیں یہ، یا کس مقصد سے ہوتے ہیں؟ تو وہ مقصد بھی تھا جس نے کوشش کری تھی آپ کو اس میں میسج میں لکھ کر کے سمجھانے کی، کہ دنیا کے اندر دین کی نفی کی محنتیں ہمیشہ سے چل رہی ہیں اور آج کے دور کے اندر اور بھی زیادہ یہ اس کے اندر شدت آ گئی ہے کہ یہ دین اسلام، دس از ون آف دا ویز، یہ ریلیجن میں سے ایک ریلیجن ہے، یہ لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، جس طرح سے عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے اور یہودیت ہے، سب جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا دین بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے یا تمہارا دین بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، سب اچھے ہیں، سب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، سب خیر ہے، جس کو بھی اختیار کر لو، وہ ہے کہ حنفی شافی مالکی اور حنبلی مذہب ہو گیا۔ تو یہ محنت جو ہے وہ شدید طریقے سے کی جا رہی ہے اس وقت اور اس کے بڑے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں مسلمان مرد، عورتیں، جوان، بچے، بوڑھے، سب اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو پلورلزم جس کو کہتے ہیں، یا یونیورسل ریلیجن کو کہتے ہیں، یا پرینیالزم اس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، ایوری ون از گڈ، سب ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس قسم کے واقعات تم کسی اور دین کے اندر لا کر کے دکھا دو، کسی اور دین کے ماننے والوں میں لا کے دکھا دو. اور دوسری اہم بات اس کے اندر کیا کہ یہ جو ثواب اور عذاب کے وعدے ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتے ہیں، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ صرف لوگوں کے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے مولویوں کی بنائی ہوئی یا اللہ کی بنائی ہوئی کہ تسلی دینے کے لیے چند باتیں، نہیں، دس از ریئل. عذاب قبر بھی جو ہے وہ حقیقت ہے. اگر تم اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں ثواب قبر بھی ملے گا، اور اگر نہیں گزارو گے تو تمہیں عذاب قبر بھی ملے گا. عذاب قبر کے بھی واقعات آتے رہتے ہیں، اور یہ ثواب قبر کے واقعات، کیونکہ کسی طریقے سے آپ اس کو سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کر سکتے. چند دنوں کے بعد جو ہے وہ باڈی گلنا سڑنا شروع کر دیتی ہے. سب سے زیادہ ہمارا کیا کہتے ہیں نا، سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ وہ ہمارا اپنا نفس ہے. اسی طریقے سے سب سے پہلے ہمیں کھانے والے، ہماری باڈی کو جو ہے وہ ڈیکمپوز کرنے والے، سڑانے والے باہر کے کیڑے مکوڑے نہیں، ہمارے اپنے اندر رہنے والے بیکٹیریا، جو کہ ہمارے اسی پیٹ میں، جس کو بھرنے کے لیے ہم ساری زندگی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، اسی پیٹ کے اندر ہمارے دشمن موجود ہیں، ہمارے کیڑے موجود ہیں، ہمارے بیکٹیریا موجود ہیں، جو کہ ہمیں ایٹ اوے کرنا شروع کر دیتے ہیں امیڈیٹلی. آپ ایک دن کی لاش کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، کام شروع ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کی لاشوں کو ان بیکٹیریا نے کیوں نہیں کھایا؟ جو زمانے کے جو 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 ویدر چینجز ہوتے ہیں ان کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ کیسے نہیں ہوا؟ کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا اس بات کو. کیا ہے یہ؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دین بھی سچا ہے اور دین کے وعدے بھی سچے ہیں اور واقعی ان کے اوپر عمل ہوتا ہے. یہ دکھا رہے اللہ رب العزت ہمیں. تو ہم ایسے ہی ان واقعات کو سن کر کے، پڑھ کر کے آگے نہ بڑھ جائے کریں، بلکہ لوٹیں اس بات کے اوپر کہ بھائی اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ ہرگز مت سمجھیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ہرگز نہیں سمجھیں کہ بغیر توبہ کے جو ہے نا میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا دوسروں کو نہیں ہوا تو مجھے بھی کچھ نہیں ہوا. بھائی دوسروں کو بھی ہو رہا ہے اور آپ کو بھی ہو رہا ہے. صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے ہمارے لیے، وہ ہے توبہ کا راستہ. اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نیک بن نہیں پا رہا، میں گناہوں کو چھوڑ نہیں پا رہا، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، میں گناہوں میں گناہگاروں میں سے ہوں، اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیں. ہرگز ہرگز یہ سوچنا شروع نہ کر دیں کہ چونکہ سارے لوگ جو ہے وہ بے پردگی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اب بے پردگی کا گناہ ختم ہو گیا اور اس گناہ کا عذاب اللہ رب العزت نے اٹھا لیا، اب کوئی نہیں عذاب ہوتا. تو کیا فرماتے ہیں حضرت مفتی شریف حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کہ یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ منکرین کو انکار کرنے والوں کو شاید یہ وسوسہ ہو کہ ہزاروں لاکھوں تو مر گئے مگر اب تک تو یہ وعدہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا پورا ہی نہیں ہوا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ان کے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ایک میعاد معین کر رکھی ہے کہ اس میعاد معین کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں. تو حساب کتاب کی میعاد معین ہے، عذاب کا بھی طریقہ معین ہے، وقت معین ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے بھیجتے ہیں. ہم دین کے بارے میں ہرگز شک میں نہ پڑے، حتیٰ کہ اگر دینی وضع قطع والے لوگوں کو بھی، اگر سو کال دینی ایفیلیشن والے لوگوں کو بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اب گناہ ثواب کا کام بن گیا ہے اور اب گناہ کا عذاب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھیں. ہاں اگر ایسے دینی وضع قطع والے لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، تو اگر ان سے کوئی ایسی چیز ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کی کوئی تاویل کریں، اس کو ری ڈیفائن نہ کرنا شروع کر دیں کہ اب چونکہ یہ کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ جائز ہو گیا ہے. تاویل کریں، یہ کر رہے ہیں اصل میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اصل میں اس کی صورت یہ نہیں ہے، ان کی نیت یہ ہے، وہ جو بھی ان کے لیے ایکسپلینیشن بنائیں اگر وہ ہمارے جاننے والے بزرگ ہیں. اور اگر ایسے بھی نہیں ہے، بس ایسی وضع قطع بنائی گئی، ایسی جو ہے وہ کتابیں چھان ماری ہیں، جھک مار لیا ہے جس کو کہتے ہیں، مدرسے میں جا کے 8 سال جھک مار کر کے آ گئے اور اب جو ہے وہ دنیا والوں کی دم میں پیچھے لگ کر کے ان کو اپنے سر پہ چڑھایا ہوا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. ایسے بھی بہت ہیں اس وقت اور تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی جو کہ گناہگاروں بدبختوں دنیا داروں کو جو ہے وہ چوٹی باندھے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر کے جو ہے نا ان سے لیکچر لے رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی کم نہیں ہے آج, بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کی تعداد. یہ تک نہیں دیکھتے کہ اس کی شکل دیکھو, اس نے عورت والی شکل بنائی ہوئی ہے, سر کے اوپر چوٹی باندھی ہوئی ہے اور بیٹھ کر کے جو وہ تصوف سکھا رہا ہے, اس کو بھی ڈائس میں بٹھا کر کے اس کا بھی لیکچر سن رہے ہیں. آج موسیقی بھی چل رہی ہے تو موسیقی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بے پردگی ہو رہی ہے عورتیں جو ہے وہ انٹرمنگلنگ کر رہی ہیں اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین کی باتیں ہو رہی ہیں جی, دین سکھایا جا رہا ہے, پڑھا پڑھایا جا رہا ہے, دین نہیں بدلا. یہ بدترین لوگوں میں سے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. دین نہیں بدلا اللہ کا, دین کی تعریفیں نہیں بدلی اللہ تعالی کی, نہ نیکی کے اوپر ثواب کا کرائٹیریا بدل گیا ہے اور نہ گناہ کے اوپر عذاب کا کرائٹیریا بدل گیا ہے. ہرگز کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہرگز ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے. سنت کو پکڑیں, اپنے اکابرین کے طریقے کو پکڑیں, اللہ والوں کے زاہدین کے طریقے کو پکڑیں. اسی کے اندر نجات ہے, اسی کے اندر خیر ہے. اس قرآن عظیم الشان کو پکڑیں. میڈیا کو دیکھ کر کے جو ہے وہ دین کی تعریفیں مت بنائیں اپنے ذہن کے اندر, اسمپشنز کے اوپر صرف کھوتا ہی بنائیں گے اپنے آپ کو اور دوسروں کو جب ہم ازیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. غالباً شعبان کے جو 13-14-15 کی تاریخیں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ 15 شعبان بھی آج ہی ہے, تو اس وجہ سے اکثر لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہوگا. تو مغرب میں ٹائم دیکھ لیتے ہیں کتنا رہ گیا, 7 منٹ ہیں. تو اب ایک کلمات پڑھ لیں, مختصر دعا کر لیں گے تاکہ سب جو روزہ دار ہیں وہ افطار بھی کر لیں آسانی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. استغفار, درود شریف, قرآن شریف, وقوف قلبی, مراقبہ اور رابطہ شیخ, یہ معمولات توبہ کلمات پڑھنے کے بعد اگر ہم شروع کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائیں. دعا کر دیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما, آل و اولاد کی حفاظت فرما, دوست احباب کی حفاظت فرما. اے اللہ, آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کے دین کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, دین کو بدل دینے کی غلطی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہم اپنے آپ کو اپنے زوم میں دیندار سمجھ رہے ہیں, لیکن اے اللہ, نہ جانے آپ کے ہاں ہمارا نام کہاں لکھا گیا ہے.
اے اللہ ہمارے عقائد کی، ہمارے فکروں کی، ہماری سوچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، اے اللہ جو فرائض کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، اے اللہ جو صحیح فکر کا، سوچ کا علم ہے، اے اللہ اس کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہماری نسبت کو اس دین کے ساتھ مضبوط سے عزبت بنا، اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہماری نسبت کو مضبوط سے عزبت بنا، اے اللہ زمانے کے حوالے ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شکوک و شبہات کا حوالے ہو جانے کے حوالے ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ وسوسوں کے حوالے ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایمان حاصل ہونے کے بعد شک سے حفاظت فرما، اے اللہ شرک سے حفاظت فرما، اے اللہ سوئے اخلاق سے، بد اخلاقی سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ مال سے حفاظت فرما، فتنہ جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں بنانا ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے مصیبت بننے سے محفوظ فرما، اے اللہ شر کا اور درد سری کا سبب بننے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے راحت اور اطمینان کا سبب بنا، اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اے اللہ اخلاق ذمیمہ سے پیچھا چھوڑا، اے اللہ شہوت، تکبر، عجب، غصہ، اے اللہ جو بھی روحانی بیماریاں ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کا علاج معالجہ فرما، اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جسمانی بیماریوں میں بھی جو مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہماری ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، فکر کے لیے قبول فرما، اے اللہ اس وقت ساری باطل قوتیں بیرونی ہوں یا اندرونی ہوں، اے اللہ وہ ہمیں اس دین سے محروم کرنے کے درپے ہو چکی ہیں اور اس کے ذریعے انہوں نے نہا طریقہ دجل اور فریب کا استعمال کیا ہے، اے اللہ اب ان کو ہمارے جسموں سے کوئی غرض نہیں، ہمارے لباسوں سے کوئی غرض نہیں، اے اللہ ہمارے مال و دولت سے کوئی غرض نہیں، اے اللہ اب ان کو ہماری زمینوں سے کوئی غرض نہیں، اے اللہ اب صرف اور صرف ایک ہی غرض ہے اور وہ ہماری ایمان سے ان کو غرض ہے، اے اللہ وہ بس ہمیں اپنے ہمارے ایمان سے محروم کر کے، اے اللہ عقائد میں، سوچ میں، فکر میں اپنے جیسا بنا دینا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کی سازشوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کے لیے جو ضروری اسباب ہیں، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ اسباب مہیا فرما، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ اپنے دین کی نسبت سے، اے اللہ ہمیں محبتیں کرنے والا بنا، اے اللہ نفرتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بے وقوفیوں سے ہماری حفاظت فرما، غلط فیصلوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ دین کی نسبت سے جڑنے کو، اے اللہ مرتے دم تک اس کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے آپ کے پاس چلے جانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کے بدلے جو آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ ہمیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اے اللہ اس سایہ سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما، اے اللہ کسی اس قسم کی غلطی سے ہماری حفاظت فرما کہ اے اللہ اس سایہ کو پانے کے جو اسباب ہیں، اے اللہ ان باپ کو اپنے ہاتھوں میں اکٹھا کر کے ہم ان کو گنوا دیں، اے اللہ ایسی غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ وہ بھی قبول فر وہ بھی اے اللہ عطا فرما، اے اللہ جو بھی ساتھیوں نے، اے اللہ بھائیوں نے، بہنوں نے جو محنتیں کریں، جو عبادتیں کریں، اے اللہ جو دین کی فکر کری، اے اللہ 15 شعبان کی جو رات گزری ہے، اے اللہ اس کے اندر کی ہوئی ساری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ رمضان المبارک آگے آنے والا ہے، اے اللہ اس رمضان المبارک سے اپنے تمام گناہ سے آنے سے پہلے اپنے تمام گناہوں پہ سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ روحانی طور پر، اے اللہ پاک ہو کر کے اس رمضان المبارک میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا، اے اللہ گزرے ہوئے تمام گناہوں کا، گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا، اے اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا، اے اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ اپنے دوستوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنی پشت پناہی پانے والوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے بغض سے، اپنے عناد سے، اپنی دوری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے والدین کو اے اللہ بہترین جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ چار دن کی زندگی ہے، اے اللہ کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، اے اللہ زندگی کے ختم ہو جانے سے پہلے اے اللہ آگے والی زندگی کے لیے تیار ہو جانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Yeah. 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 Yeah.